بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتابي الحمد لله، اللهم صل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ارشاد ہے، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اے ایمان والو، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ علم ہے پورے اسلام کا، جامع ہے پورے اسلام کو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، امر بالمعروف کی، نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو اور اس کے مطابق اس کے تقاضے پر عمل کرو. لا الہ الا اللہ، اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء حدیث یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن حدیثوں کے اندر بس اتنا آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت پکی ہے، لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب کیا بنا؟ کیا اتنا ہی کہنا ہے؟ اسلام اتنے اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا مجموعہ ہے، دین اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو ختم ہو جائے گا. بلکہ یہ لا الہ الا اللہ پورے دین کا نام ہے، مجموعہ کا نام ہے. لفظی اعتبار سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، عملی اعتبار سے پورے دین کو لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے. ایک مرتبہ کوئی بندہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اسلام میں تو داخل ہو گیا، اللہ کا اقرار کر لیا، موحد بن گیا، توحید والا بن گیا. اب موحد آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا. توحید کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا، اللہ کو ہر جگہ حاضر سمجھنا، اللہ کو اپنے ساتھ ہونے والا سمجھنا، اور ہر چیز خیر ہو یا شر ہو، بھلا ہو یا برا ہو، ہر کام دنیا کے اندر ذرے ذرے کا کام اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھنا. کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بزرگان دین نے سمجھایا ہے کہ اپنے ایمان کو، ایمان کے تقاضوں کو، اور اپنے دین کو، اور اللہ کی توحید کو مضبوط کرو. اسی کے ذریعے سے چھ نمبر کی تعلیم کے اندر جو پہلا نمبر کلیمے والی محنت کا ہے، کلیمے والی محنت کے ذریعے سے اس کا تقاضا کیا ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، کہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے ہونے کی نفی کی جائے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، یہ یقین وہ چیز ہے کہ اگر دل میں بس جائے، اور تمام اولیاء اللہ، علماء اکرام، صوفیاء اعظام، مفسرین، محدثین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ سبھی یہ فرماتے ہیں کہ یقین ہی اصل بڑی چیز ہے. بڑی چیز یقین ہی اللہ کے ساتھ. جس کو جتنا یقین ہوگا اس بندے سے اتنا کام ہوگا. جو توحید کو لے کر کام کرے گا اس کا کام بھی اونچا رہے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی جو بولتا رہے گا اللہ بھی اس کو بڑا کریں گے. اس وجہ سے یہ دعوت کا کام آگے کیوں بڑھتا ہے، اس کی حکمت علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بڑائی زیادہ ہوتی ہے. تو جو اللہ کی بڑائی کو زیادہ بیان کرے گا اللہ کیا اس کو بڑا نہیں کریں گے؟ یقیناً اس کام کے اندر برکت اللہ کے نام کی بڑائی سے اور اللہ تبارک کی عظمت کو بیان کرنے سے، اللہ کی توحید بیان کرنے سے آ جائے گی. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، پہلے نمبر کے ذریعے سے اس کام کی عظمت کو بھی سمجھنا ہے، اس کلمے کی محنت کو سمجھنا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو کامل موحدین میں شامل رکھنے کی کوشش کرنا ہے. دوسری چیز میرے محترم بزرگوں, کلمے کے بعد بزرگان دین نے جو سمجھائی ہے بات, کہ آدمی کو اسلام قبول کرنے کے بعد, موحد بننے کے بعد, اللہ پر یقین کر لینے کے بعد جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ شہادتین کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان دونوں چیزوں کے اقرار کے بعد, کلمے پر یقین کے بعد میں بندے پر جو سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے وہ نماز کی ہے. نماز اسلام کا ستون ہے, مثلا نماز دین کا ستون ہے. نماز کا مقام اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے سر کا مقام انسان کے جسم میں ہے. مشہور روایتیں ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ سر نہیں ہے تو آدمی کا دھڑ کیا کافی ہوگا, کام کچھ بھی نہیں ہوگا, سر سے ہی ساری چیزیں ہیں. تو نماز سے ہی آدمی کا اسلام مچا ہوا ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز قبر میں ساتھ دینے والی ہے, نماز حشر میں ساتھ دینے والی ہے. حشر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہونے والا ہے. نماز اچھی نکلی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے, اسی پر بیس ہے. قبر کی منزلیں آسان اسی کی بنیاد پہ ہونے والی ہے, حشر کی منزلیں آسان اسی کی بنیاد پہ ہونے والی ہے. تو نماز دین کا اہم ستون ہے. تو نماز کے ذریعے سے یہ بات بتائی جاتی ہے عموماً کہ ایک تو بندے کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا نماز میں سکھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی حقیقت صلات یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز جیسی حقیقت والی بن جائے. جو علماء ہمارے اکابر جو یہ مقولہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلات پر آ جائے. صفت صلات پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نماز میں جیسا بولے ویسا ہم کرتے ہیں, تو نماز کے باہر بھی جیسا بولے ویسا کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینا. بھائی نماز میں کھاتے نہیں, نماز میں پیتے نہیں, نماز میں سوتے نہیں, نماز میں جو بات چیت نہیں کرتے, جب جو عمل کرنا ہے وہی کرتے ہیں. قیام کی حالت میں قیام والے اعمال, رکو کی حالت میں رکو والے اعمال, رکو سے اٹھ کر کے اٹھنے کے اعمال, سجدے میں سجدے کے اذکار, تشہد میں تشہد کے اذکار. تو جیسا بولے ویسا سننا نماز کے اندر ہوتا ہے. تو وہی زندگی ہماری 24 گھنٹے کی نماز کی صفت پر ہو جائے. نماز کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نماز میں اللہ کی پوری برداری اور تابے داری کے ساتھ رہتے ہیں, نماز کے باہر بھی پوری تابے داری کے ساتھ ہو جانا, یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا. پھر اس کے ساتھ اللہ کا دھیان ہو. زندگی ہے, اللہ پاک نے زندگی میں قیام عطا کیا ہے, دنیا میں ہم کو زندگی نصیب فرمائی ہے, رہنے کا انتظام کیا ہے. تو اس میں اللہ کو اللہ سے غافل ہو کر کے نہیں رہنا. بھائی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ایسا نہیں ہے, نماز ہو جا رہی ایسا نہیں ہے. صرف نماز اور کلمہ یہی چیزیں نہیں ہیں, یقیناً یہ چیزیں اہم اور بنیادی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد, اللہ کا دھیان. اور اللہ کا دھیان کیا چیز ہے؟ اللہ کا دھیان یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے رہیں, مسجد سے نکلیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلیں, بازاروں میں جائیں تو اللہ کو یاد کریں, اور گھر میں جائیں تو اللہ کو یاد کریں, بیت الخلاء میں جائیں تو اللہ کو یاد کریں, بیت الخلاء سے نکلیں تو اللہ کو یاد کریں. اللہ کو دھیان میں بٹھانے کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں. اذکار کس وجہ سے ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ کی یاد ہمیشہ بندے کے دل میں بسی رہے, اللہ کا دھیان ہمیشہ بندے کے دل میں بسا رہے, اسی کے لیے اذکار ہیں. تو جو آدمی اذکار کو معمول بنا لیتا ہے وہ آدمی اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والا ہوتا ہے. یہ اللہ کو دھیان میں رکھنے کی آسان شکل ہے. آسان شکل کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں؟ بھائی ہمیشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں ان کو یاد کرو اور اپنی عملی زندگی میں لاؤ, خود بخود تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ اللہ پاک کو یاد کرنے والے ذاکرین میں تمہارا شمار ہو جائے گا. غافلین سے بچ کر کے ذاکرین میں آ جاؤ گے. تو غافل ہونے سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سنتوں کا اہتمام, مسنون دعاؤں کا اہتمام. مسنون دعائیں پڑھیں گے تو اللہ کی یاد کرنے والے بنیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں, بندہ جب دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ساتھ میں لگنے والے زندگی کے معاشرتی حصے بہت سارے ہیں. ہم کو جاب بھی کرنا ہے, ہم کو بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی رہنا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہماری جانب سے، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو. زبان سے تکلیف دینے کا مطلب زبان نکال کے ماریں گے تھوڑی، زبان سے تکلیف کا مطلب ہے آپ کے قول سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاتھ سے تکلیف نہ ہو کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل سے تکلیف نہ ہو، آپ کی کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان کو یہ اخلاق سکھائے گئے ہیں. ہمارے بزرگان دین یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنی معاشرت صحیح بناؤ، اپنے اخلاق صحیح بناؤ، مسلمانوں کا اکرام کرو، پڑوسیوں کو ان کے حقوق دو، بڑوں کے ان کو حقوق دو، بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. اسلامی تعلیمات ہے یہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں، جو عمل بھی کریں، جو کام بھی کریں، برائے رضا الہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی خاطر. ہمارا عمل اللہ کی خاطر ہونا ہے. حتیٰ کہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ جنت ملے، یہ بھی خالص نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ جنت حاصل ہو، یہ بھی خالص عمل نہیں ہے. خالص عمل جب ہوگا جب یہ بولا بندہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، جنت کے لیے نہیں. اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگا ہمارا، ہماری نماز ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری صلاۃ ہو، ہمارا قیام ہو، ہمارا رکوع ہو، ہمارا سجود ہو، جو کام بھی ہو اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آخرت بھی اس کے اندر مطلوب نہ ہو، مقصود نہ ہو. آخرت مطلوب اور مقصود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آخرت کے لیے بندے کو ترغیب دی جاتی ہے، باقی کام تو کرنا اللہ کے لیے ہے. ہم آخرت بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. آخرت اس کے ذریعے سے ہوگی، یہ ذریعہ ہے اصل میں، لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھنا ہے. اصل خالص عمل اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور چیز کو، کسی اور نیت کو، کسی اور چیز کو شامل کرے بغیر محض اور محض اللہ کے لیے کام کرنا. اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بہترین امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اس امت ہونے کا احسان بجا لانا یہی ہے، اس نعمت کو نعمت باقی رکھنے کی شکل یہی ہے کہ اس کے تقاضے پہ چلے. امر بالمعروف تقاضا ہے، نہیں عن المنکر تقاضا ہے. کس کا؟ ہمارے بہتر امت ہونے کا. بھائی بہتر امت کس وجہ سے ہم؟ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات اللہ نے رکھی ہے، رکھ کر کے کہا ہے کہ تم بہتر امت اس وجہ سے ہو، تمہاری یہ دو کام ہیں. اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو بہتر امت نہیں ہے پھر. تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اور امر بھی کرتے ہیں ہم، نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس راستے کے اندر دعوت و تبلیغ کے راستے میں نہیں عن المنکر بہت باریک راستے سے ہوتا ہے، بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام بھی ہے، خواص بھی ہے، ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں. منکرات پر اس طریقے سے نہیں بولا جاتا، اس کا زیادہ تر فوکس نہیں کیا جاتا، معروف کے ذریعے سے ہی منکر کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک راستہ ہے آہستہ سے کام کو کرنے کا، حکمت سے کام کو کرنے کا، لیکن یہ کام کرنا ہے اور ہر ایک کو کرنا ہے. اور امت بہتر ہونے کی وجہ، خیر امت ہونے کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے. ہر آدمی کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا حسب استطاعت فرض ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر حسب استطاعت فرض ہے. اور اس کے لیول بھی الگ الگ ہیں. بادشاہوں کے لیے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر فرض ہونا اپنے لیول کے اعتبار سے ہے. حکومت کو اتھارٹی جن کے پاس ہے ان کا الگ لیول ہے، جن کو اتھارٹی نہیں ہے ان کا الگ لیول ہے. ایمانیات عقائد کے اندر الگ لیول ہے، کرائم کے اوپر الگ لیول ہے. شریعت کی ایک پوری لمبی فہرست ہے کہ کس آدمی پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کب فرض ہوتا ہے. علماء اس کے آسانی کی شکل یہ بتاتے ہیں کہ ہر آدمی پر آپ کے بس میں جتنا ہے اتنا کرنا فرض ہے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھانا ہمارا کام ہے، یہ امر ہے یہ. بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو منکر سے بچانا یہ بھی امر ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو منکر سے بچانا جیسے ہم اپنے بچوں پر کرتے ہیں، اتنی استطاعت میرے دوست پر ہے یا نہیں ہے، اتنی استطاعت محلے والوں پہ ہے یا نہیں ہے، اتنی استطاعت ملک والوں پہ ہے یا نہیں ہے، اس نے استطاعت پوری دنیا کے لوگوں پر ہے یا نہیں ہے، اتھارٹی کی بات ہوتی ہے یہ، لیکن ہر ایک پر ہے. اب فرض نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہی نہیں کرنا ہے. بھائی فرض نہیں ہے، پورے ملک کے اندر مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے حساب سے تو نہیں کر سکتا ہوں میں، لیکن دوسرے لیول تو موجود ہے، مستحب کا لیول بھی ہے، سنت کا لیول بھی ہے، اور آگے کے درجات بھی ہیں اس کے، لیکن کرنا تو ہے امر بالمعروف اور نہی عن. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رک جائے گا تو پھر امت میں جو ہے تباہی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، امت مرے گی، مٹے گی، پریشان حال ہوگی. آج کل وجہ یہی ہے کہ چاروں طرف مسلمانوں میں جس قسم کی کمزوری پائی جا رہی ہے، علماء نے جو باتیں لکھی ہے، مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اس زمانے میں تباہی کے اسباب اور اس کے علاج کی صورتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے گا امت جو ہے برائی سے محفوظ رہے گی. جب یہ چیز چھوٹے گی تو پھر امت کے اندر برائی آئے گی، اور برائی ایسی آئے گی کہ امت تباہ ہو جائے گی، اور تباہی ایسی آئے گی کہ پوری امتیں مل کر اس کو لقمے کی طرح کھائیں گی. حدیثوں کا مفہوم یہی ہے کہ ایسا کھائیں گے کہ جیسے کسی پیالے کے اوپر، کسی کھانے کے اوپر جمع ہو کر کے کھایا جاتا ہے. آج کل کھا رہے ہیں لوگ امت مسلمہ کو، کیوں؟ فرائض چھوٹ گئے ہیں، تقاضے چھوٹ گئے ہیں، اعمال چھوٹ گئے ہیں، ذمہ داریاں چھوٹ گئی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر، اپنے اعمال کی فکر، اپنے اخلاق کی فکر اور خیر کے کاموں کی فکر، دعوت اللہ کی فکر، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فکر، یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ان صفات کو دوسروں میں پہنچانا ہے، ان صفات کو اپنے گھروں میں ان کی تعلیم دینا ہے، اور ان صفات کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، اس کی فکر ہر بندے کو کرنا ہے. اور اسی کے لیے ہماری ترتیب ہے جو بزرگان دین نے فرمائی ہے کہ بھائی اب چھ صفات کا مذاکرہ کرو، چھ صفات کی تعلیم کرو، گھر کے اندر بھی ٹائم دو، اور مسجد واری جماعت کے اندر بھی شامل ہو جاؤ، مسجد کی تعلیم میں بھی شامل رہو، گھر کی تعلیم کا بھی حصہ لیتے رہو، اور جو دیگر پانچ اعمال بیان کیے جاتے ہیں مسجد کے، ان کا اہتمام کرو. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ترتیب سے کام کو انجام دے کر کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانا ہے جس لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے تھے. ایک بہت بڑا تقاضا ہے یہ، بہت بڑا پروسیس ہے یہ. اس کی ہلکی شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ڈھائی گھنٹے کی ترتیب الگ ہے، تین دن کی جماعتوں کی ترتیب الگ ہے، چالیس دن کی ترتیب الگ ہے، چار مہینے کی ترتیب الگ ہے، چار مہینے کی سال میں الحمد للہ تعالیٰ اب تو چار مہینے دینے والے ہو گئے، دو دو مرتبہ دینے والے ہو گئے، سال میں دو دو مرتبہ دے رہے ہیں. عالم لوگوں کے لیے الگ ہے، غیر عالموں کے لیے الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کو کھول دیا ہے، ایسا کھلا ہے کام، اور راستے ایسے ہموار ہو گئے ہیں کہ بس قبولیت کے اسباب چل رہے ہیں، سمجھ لیں. اب اس میں کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کام تو چل رہا ہے، یہ کام چلے گا، اللہ کا کام ہے، اللہ مخلص لوگوں کی برکت سے چلائے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کتنا حصہ پڑ رہا ہے؟ ہم کتنا اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ ہم سب کو یہ دیکھ لینا ہے. بھائی لوگ تو کر رہے ہیں خیر کا کام، مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ لوگ تو جا رہے ہیں، مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لوگ محنت کر رہے ہیں، مجھے محنت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ امر بالمعروف ہو رہا ہے کہ مجھے اس میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اور حالات اور نزدیک ہو گئے، حالات اور نزدیک اس اعتبار سے ہو گئے ہیں. حضرت مہدی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے حالات اشارے بتا رہے ہیں لوگ، لیکن میرے محترم بزرگوں، وہ جب آئیں گے تو کیا یہ حالات کافی ہو جائیں گے؟ وہ اپنی جماعت میں ہم جیسے لوگوں کو شامل کریں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ دعائیں بہت کر رہے ہیں، کاش وہ آ جائیں، ان کے آنے سے دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، حالات سنور جائیں گے، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا. آئیں گے وہ، لیکن تقاضے کیا ہوں گے ان کے آنے کے بعد؟ وہ گھروں سے نکالیں گے، وہ بیوی بچوں سے چھڑائیں گے. پہلے سے اگر پریپیئر رہیں گے تو ساتھ دے سکیں گے. کبھی نہیں نکلے اللہ کے راستے میں تو کیسے ساتھ دیں گے ان کا؟ جان و مال سے ہم ابھی سے اگر قربانی دیتے رہے، کچھ پریپریشن ہو کر رہی، پہلے سے تیاری ہو کر کے رہی، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور اس مہدی کے لشکر میں ہونے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، بشارتیں ہیں. اللہ پاک اس کے ذریعے سے دنیا میں امن کو قائم کریں گے، اور اس وقت کا طائف منصورہ ہوگا، اس کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے اور وہی حق جماعت ہوگی. تو حق جماعت میں سے ہونا، طائفہ منصورہ میں سے ہونا، بشارت والی جماعت میں سے ہونا، امام مہدی کی جماعت میں سے ہونا کتنی بڑی بات ہے. لیکن کون ہوں گے؟ تقاضے پر عمل کرنے والے ہوں گے، گھر بار کو چھوڑنے والے ہوں گے، بیوی بچوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، اپنے افارے اوقات کو نکالنے والے ہوں گے، اپنے اوقات میں سے ایڈجسٹ کر کے نکالنے والے ہوں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، کوشش کرنا ہے، ہم تمام کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جلد اجتماع آنے والا ہے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے اجتماع کی ترتیب چل رہی ہے. پورے یو ایس کا بہت بڑا اجتماع ہے، بلکہ 85 میں جب ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر کے اب تک اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، بلکہ اس صدی کا سب سے بڑا اجتماع یہاں کا، اللہ کرے کہ اور ہو، لیکن ابھی فی الحال کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے. اس لیے اس اجتماع کے اندر ہماری شرکت ہو جائے، اس اجتماع میں ہم حصہ لینے والے بن جائیں، اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور اس میں کیسا ہمارا سپورٹ ہو سکتا ہے اس کی تیاری کرنے والے بنیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جماعتوں میں نکلیں گے، وقت کے اعتبار سے تقاضوں پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس حصے اس میں حصہ لینے والے بھی بنیں گے، اور اس کے مطابق بڑوں سے جو ترتیب ہمارے سامنے آئیں گی اس کے مطابق ہم کام کرنے والے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ ہے تشکیل ہو گیا نا، بعد میں کہیں زیادہ وقت لے لیا کیا؟ اس کے دو حصے ہیں الحمدللہ تعالی ہمارے آج کی اس مجلس کے. ایک حصہ تو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہوا ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین کی خاص وصیتوں میں سے اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولی یعنی معمول کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ سے لگائے رکھیں، دعوت کے کاموں میں حصہ لینا اور دعوتی ذمہ داریوں کو اپنانا اور اس کے تقاضوں پر کرنا، عمل کرنا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں میں سے اہم وصیت تھی ہے. اس لیے ہم کو اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے. مراقبہ موت سے ہے یا آگے سے ہو گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ محمد مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شریعت و تصوف سے پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں حقیقت بیعت، بیعت کی حقیقت کیا ہے، بیعت کا کیا مطلب ہے، کیوں لی جاتی ہے؟ بیعت جو کہ اپنے اندر بیع کے معنی لیے ہوئے ہے، بیع کے معنی بیچنا، خرید و فروخت کرنا، شیخ کے ہاتھ بک جانا ہے، اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں بیچ دینا، جس میں اپنے کو شیخ کے ہاتھ احکام ظاہرہ و باطنہ کے التزام کے واسطے گویا بیع کر دیا. اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں کہ ظاہری احکام باطنی احکام کا اہتمام میں خوب کروں گا، اس کے لیے اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پہ بیچ دیا کہ اب اس جسم کے ذریعے سے آپ جو عمل کرائے کرا لو. جس کی حقیقت یہ ہے کہ طالب کو اپنے شیخ پر پورا اعتقاد اور کلی اعتماد ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، جو مشورہ دے گا وہ میرے لیے نہایت نافع ہوگا، اس پر پورا اطمینان ہو، اس کی تجویز اور تشخیص میں دخل نہ دے. شیخ صاحب اگر یہ بول رہے کہ ایسا کرو تو ایسا کرنا کیسا رہے گا، شیخ یہ بول رہے کہ ایسا مجھے سمجھ میں آ رہا تو آپ یہ بول رہے کہ ایسا میرے کو سمجھ میں آ رہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، دخل نہیں دینا. یوں یقین رکھیے کہ دنیا بھر میں میری جستجو اور میری تلاش میں میرے نفع کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کو اصطلاح تصوف میں وحدت مطلب کہا جاتا ہے. وحدت مطلب، وحدت مطلب کا کیا مطلب ہوا؟ وحدت مطلب کا مطلب یہ ہے کہ یقین یہ رکھنا کہ میری جستجو اور میری تلاش میں میرے نفع کے لیے ان سے بڑھ کے کوئی نہیں، ان سے میرا نفع ہونے والا. بدون اس کے بیعت ہونا نافع نہیں. اس کے بغیر آپ اگر یہ مطلب نہیں رکھ رہے تو پھر آپ کی بیعت فائدے کی نہیں، کیونکہ اصلاح نفس کے لیے شیخ سے مناسبت شرط ہے. آپ کے نفس اور دل کی اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے. مناسبت کی پہچان یہی ہے کہ اس کی تعظیم اور قول و فعل اور حال پر قلب میں اعتراض نہ ہو. بالفر اگر قلب میں اعتراض آوے تو رنجیدہ ہو، گھٹن ہو، شیخ صاحب کوئی چیز بول رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بات ان کی سامنے آ رہی ہے، تو اعتراض ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بے چین ہو جانا چاہیے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میں مجھے کیوں اعتراض ہو رہا ہے, ان کے کام پر مجھے کیوں اعتراض ہو رہا ہے, ان کی بات پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے. یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اعتراض ہو جائے کبھی تو زبان سے نہیں کرنا ہے, اگر دل میں ہو جائے, دل کی حالت پر بھی رنجیدہ ہونا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, وہ خیر ہی ہوں گے اپنی جگہ. عوام کے لیے بیعت کی صورت البتہ نافع ہوتی ہے. عوام جب عام آدمی دل کے اندر کوئی خیالات وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک سادہ سیدھا آدمی بیعت ہو جاتا ہے تو ایک عظمت خود بخود فوراً قائم ہو جاتی ہے جلدی سے, قول فعل پر اعتراضات وغیرہ کم ہوتے ہیں. بیعت سے ان کے قلب پر ایک عظمت اور شان شیخ کی طاری ہو جاتی ہے, جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے قول کو باوقات سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. خواص کے لیے کچھ مدت کے بعد بیعت نافع ہوتی ہے. خواص کے پاس میں ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کی چیزیں پڑے ہوئے, دنیا بھر کے احوال دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, تب شیخ کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا. بعض دفعہ پہلے سے مناسبت ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے, مناسبت ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. یہ بات فرما رہے ہیں. بیعت سے جانبین میں ایک تعلق و خلوص پیدا ہو جاتا ہے. شیخ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور مرید سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. ڈاواں ڈول حالت نہیں رہتی. ڈاواں ڈول حالت جب رہے گی تو نفع نہیں ہوتا. وہی ان کے پاس اصلاح ہوتی یا نہیں ہوتی, بیعت کروں یا نہ کروں, کر تو لیا, اب اصلاح احوال آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں, کام آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. جب ایک مرتبہ آپ نے بیعت کر لی ہے تو چلو راستہ شروع کر دو آپ. ضرورت شیخ. تو خلاصہ کیا ہوا, بیعت کی حقیقت کیا ہوئی؟ بیعت کی حقیقت یہ ہوئی کہ شیخ کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دینا, کہ ظاہری احکام باطنی احکام مجھ سے جو چاہے آپ کرا لو, اس کا مطلب یہ ہوا. شیخ کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ شیخ کے ہاتھ پہ ہی کیا بیچنا ہے؟ خود ہم اپنے آپ سے نہیں بیچ لے سکتے کیا؟ ہم اپنے آپ سے قرآن و حدیث پہ چل کے عمل نہیں کر لے سکتے کیا؟ شیخ ہی کیوں ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا. تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو, استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے. راہ طریق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے اسپیشل تعلق. عام تعلق تو ہر مومن کو ہے, ہر مومن اللہ کا ولی اور دوست ہے, لیکن خاص دوست بننے کے لیے راہ طریقت کو اپنایا جاتا ہے. تو اب اس میں آگے آپ, میں اللہ سے خاص دوستی کرنا چاہ رہا ہوں, کیسا کریں گے آپ؟ تو میں قرآن حدیث کو دیکھ کے کر لیں تو نہیں کر سکتے آپ, کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کرانا چاہیے. تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچ سکے. فرماتے ہیں گر ہوائے این سفر داری دلا, دامن رہبر بگیر و پس بیا, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق. یعنی اے دل, اگر اس سفر کی خواہش ہو رہبر کا دامن پکڑ کر چلو. اس لیے جو بھی عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا, اس کی عمر گزر گئی, وہ عشق سے آگاہ نہیں ہوا. میں کوئی ضرورت نہیں ہے, میں خود چل لوں گا اس راستے پہ, کہاں جائیں گے؟ عمر گزر جائے گی, راستہ ملے گا نہیں, منزل تک نہیں پہنچیں گے, کدھر جائیں گے آپ؟ چنانچہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے؟ موٹی بات ہے کہ بڑائی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑائی نہیں بن سکتا, حتیٰ کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا, وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جا سکے گا. کلاڑی ماننے کے واسطے بھی سیکھنا پڑتا, سیدھا اٹھا کے مار دیے بعض وقت منہ پہ آ کے الٹا لگ جاتی, طریقہ چاہیے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. بسولہ بھی اٹھا کے یوں نہیں کام کر دے سکتے. بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اندازہ بھی نہیں آتا, بلا خوش نویس کے پاس بیٹھے بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے, ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا, کاتب اور کیلیگرافی والا نہیں بن سکتا. غرض بدون کسی کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا. اسی کو کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, گو نشینت در حضور اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر اسد سال طاعت بیریا. صحبت نیکاں اگر یک ساعت اس, بہتر اسد سال دہد و طاعت اس. مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی, اسی طرح بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دے گی. جو شخص خدا تعالیٰ کی ہم نشینی کا طالب ہو تو اس کو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت سو سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو وہ سو سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب تھوڑا سا شریعت و طریقت کے اندر بیان کیا ہے. اس کا جو مطلب ہے کہ بھئی 100 سال کی عبادت, 100 سالہ زہد, مجاہدے وغیرہ سے ایک ساتھ بیٹھ کے اڑ گئے تو کیسا اتنی بڑی فضیلت ہو جاتی, کیا حقیقت ہے ایسے؟ تھانوی نے فرمایا کہ حقیقت کا مطلب یہ ہے, بعض دفعہ وہ گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے کی, تو وہ گھڑی میں اگر بندہ میچ کر گیا اور جو چیز حاصل کرنے کی ہے وہ حاصل کر لیا, تو پھر ایسے 100 سال سے بہتر ہے جس کے اندر وہ گھڑی اور وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکی بندے کو. اولیاء اللہ کے پاس میں کسی ایک گھڑی, کوئی خاص گھڑی اگر بندے کو مل جاتی ہے جس کے اندر آدمی کو نفع ہونا ہے, منزل تک پہنچنا بعض وقت حاصل ہو جاتا ہے, ایک گھڑی کے ذریعے سے بھی آدمی بہت منزلوں تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اگر کوئی رہا ہے تو 24 گھنٹے کی ہر گھڑی اس کے لیے اتنی تھی کہ 100 سال سے بہتر ہے. 100 سال سے بہتر وہ گھڑی ہوگی جو گھڑی اس کو اس منزل تک پہنچا دے گی. یہ مطلب ہے اس شعر کا. اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. بے ریا عبادت سے بہتر اس موقع پر ہوگی جب آدمی وہاں تھوڑی دیر کے لیے رہ کر کے وہ چیز سیکھ لے جو اس کو 100 سالہ بے ریا عبادت سے آگے بڑھا سکتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, مگر اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی 100 سالہ اطاعت اور عبادت کر رہا ہے لیکن اولیاء اللہ کے پاس رہ کر کے وہ گر سیکھ لیتا ہے, وہ ہنر سیکھ لیتا ہے, وہ آئیڈیا آ جاتا ہے, وہ قبولیت آ جاتی ہے کہ 100 سالہ عبادت سے بھی اس کو تھوڑی دیر میں آگے پہنچا دیتی. نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو وہ 100 سالہ زہد و طاعت سے بھی بہتر ہے. نیز صحبتیں نیکان سے متعلق یہ خطاب بہت عجیب اور مناسب ہے. گلے خوشبو در حمام روزے, رسید دست محبوب بدستم, بدو بگفتم کے مشکے یا عبیرے, کہ ازبو دل آویز تم استم, بگفتامن گلے نا چیز بودم, گلے نا چیز بودم, ولیکن مدت باگل نشستم, جمال ہم نشین درمن اثر کرد, وگر نامن ہما خاکم کے ہستم. شعر کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے, یعنی حمام میں, حمام پہلے منزل پہ ریسٹیریوں کو بولتے تھے, حمام پہلے زمانے کے ریسٹیریوں کو حمام کہا جاتا تھا. تو ایک دن محبوب کے ہاتھ سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی, وہاں پر صابن وابن سوپ ووپ سوپ رکھے ہوئے ہوتے تھے, تو ایک محبوب کے ہاتھ سے خوشبودار مٹی مجھ کو ملی. میں نے اسے کہا کہ یہ مٹی تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ناچیز اور معمولی مٹی ہی تھی, مگر ایک مدت تک پھول کے ساتھ میری صحبت رہی, میری ہم صحبت کی خوبی نے مجھ میں اثر کیا, ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جیسے کہ پہلی تھی. مٹی کے اندر خوشبو پھول میں رکھنے سے آ جاتی ہے, اور خوشبو جو آتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ مٹی ایک تو پڑے رہتی ہے, بولتے مستقل پڑے رہتی ہے, اور توازو کے ساتھ رہتی ہے, عاجزی کے ساتھ رہتی ہے, گری پڑی چیز ہے مٹی. لیکن کس کی صحبت اس کی ملی؟ پھول کی خوشبو ملی. تو خوشبو اور صحبت ملنے کی وجہ سے اس نے اپنا اثر, پھول کا اثر اپنے اندر لے کر کے خوشبودار بن گئی. تو ایک صاحب نے اعتراض کیا, کہنے لگے کہ بھائی صحبت سے اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مٹی تھوڑی نیچے ہے اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے, کانٹا وہیں ہے, خوشبو پھول کے پاس لگا ہوا, اس کے اندر خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ تو ایک بزرگ نے سمجھایا, بلکہ تھانوی کے واعظ میں بھی یہ بات ملتی ہے اور دیگر اور کتابوں میں بھی, کہ مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو توازو کے ساتھ رہی, مٹی توازو کے ساتھ رہی اور مستقل پڑی ہوئی رہی, تو ایسی صورت میں اس نے اثر لے لیا. کانٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ کانٹے کے اندر خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ کانٹے کے اندر خوشبو اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ وہ اکڑا ہوا ہو, کانٹا اکڑا ہوا رہتا ہے, تو اکڑ کی وجہ سے وہ خوشبو نہیں لیتا, مٹی توازو کی وجہ سے اثر لے لیتی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مٹی ہو تو بھی خوشبو لے لے گی, لیکن اکڑ ہو تو ایسی صورت میں کانٹے کی طرح کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک خط اور اس کا جواب. فرماتے ہیں خط احقر اس سال حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دور حدیث کے سال میں تھے, اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھے. خط کے اندر فرما رہے ہیں, احقر اس سال دور حدیث میں شریک ہے, ایک عرصے سے خط لکھنے کا خیال کر رہا تھا لیکن ایک عارض مانے رہا بنا رہا, وہ یہ کہ احقر کو آپ کے مصنفات و ملفوظات دیکھنے کا بے حد شوق ہے, چنانچہ بچپن سے اب تک برابر دیکھتا رہا. حضرت تھانوی کے ملفوظات بچپن سے پڑھ لیتے تھے, حضرت مسیح الامت پورے تقریباً پڑھ لیے تھے ظاہر سی بات ہے, اور دور حدیث کے سال میں بحمد اللہ بہت مستفید ہوا. ان سے ایک خاص بات معلوم ہوئی, وہ یہ کہ مامورات شریعہ سب کے سب اختیاریہ ہیں, شریعت کے احکام ہیں سب کے سب اختیاری ہیں, کرنا ہے وہ. چونکہ مامورات اختیاریہ ہیں اس لیے جہاں رکنے کا امر ہے وہ بھی اختیاری ہے, جو کرنا ہے وہ بھی بندے کو اختیار دیا گیا ہے, جن سے رکنا ہے وہ بھی بندے کو اختیار دیا گیا ہے. اس لیے سارے امراض کا علاج یہی ہے کہ اپنے اختیار سے رکے, یعنی کبر سے, حسد سے, بغض سے, نفرت, اور اسی طریقے سے حب جاہ, حب مال, جتنے رذائل ہیں رذائل سے بچنا اور خصائل کو پیدا کرنا. خصائل شریعت میں کہا گیا ہے کہ یہ صفات پیدا کرو, وہ تو کریں گے ہم, اور شریعت نے کہا کہ ان صفات سے بچو, تو وہ بھی اختیار میں ہیں, لہذا وہ بھی بچنے کا ہی ہے, اس لیے وہ بھی اختیار سے ہی ہو گئے. اب اپنے متعلق بھی ہمیشہ یہی تقریر جاری کرتا رہا, یعنی حضرت مسیح الامت فرما رہے ہیں, میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ بھائی شریعت نے کہا ہے کہ اس کو کرنا ہے کر رہے ہیں, اس سے بچنا ہے بچ رہے ہیں, ابھی کیا باقی ہے. وہ اپنے متعلق ایسا ہے, مطمئن ہے, مجھے اور کیا چاہیے, جب شریعت کہہ رہی ہے ہر چیز سے میں کرنے کے کام کو کر رہا ہوں, بچنے کے کام سے بچ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ مشائخ طریقے سے اس قاعدے کے معلوم ہونے کے بعد کیا سوال اور علاج کرانا چاہیے, میری سمجھ میں نہیں آتا, اور کیا باقی رہ گیا ان کے پاس. ویسے لوگ تھے وہ, اس واسطے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا. اب یہ تو دورہ حدیث میں پڑھنے والے تھے, دارالعلوم دیوبند ہو یا اسی طریقے سے دیگر مدارس کا حال ہو, وہاں کے دربانوں کا حال, چپراسیوں کا حال بھی یہ تھا کہ وہ نسبت والے لوگ ہو گئے تھے بھائی, اس زمانے میں صاحب نسبت ہوتے تھے دارالعلوم دیوبند کے دربان بھی, جو دروازہ کھولنے کرنے والے ہوتے تھے, راتوں کی نگرانی کرنے والے, ڈنڈا لے کر ہوتے ہیں نا, وہ حضرات بھی پورے کے پورے صاحب نسبت تھے. اور اس زمانے کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے قریب میں دھوبی گھاٹ ہے, تو دھوبی گھاٹ کا حال یہ تھا کہ جب دھوبی رات میں صبح کے موقع پر دھونے کے لیے جاتے تھے کپڑوں کو, بجائے ان کے وہ راگ لاپنے کے وہ ذکر کے ذریعے سے ہی کپڑوں کی دھلائی کرتے تھے, تو صبح 4 بجے پورے گنگوہ کے اندر وہی آوازیں گونجتی تھی دھوبی گھاٹ کی. دھوبیوں کا حال یہ تھا, ایک زمانہ یہ تھا اولیاء اللہ کی برکت کا, بزرگان دین کی صحبت کا, کہ دھوبی اس حال کے بنے ہوئے ہیں کہ 4 بجے کپڑے کی دھلائی ہو رہی ہے ذکر کے ساتھ ٹھنڈک میں, گنگو جیسی ٹھنڈک, یو پی کی ٹھنڈک. اور ادھر دارالعلوم دیوبند کے دربانوں کا یہ حال ہے کہ صاحب نسبت, اللہ والے, صاحب نسبت بہت بڑا مقام ہے. بہت عرصے سے اس امر پر غور کر رہا ہوں, امید کے جناب والا مطلع فرمائیں گے تاکہ آخر اسی پر عمل کرے. آخر اس قاعدہ کلیہ کے علم کے بعد معالج و مشائخ کی ازالہ مرض میں کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے, اور کیا چیز چاہیے؟ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو کیوں ہم اپنی طرف سے ہی مرض نکال لے سکتے ہیں, اپنا علاج خود ہی کر لے سکتے ہیں نا, یہ فرما رہے ہیں. امید کی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مطلع فرمائیں گے. یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ایسا بول تو دے رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھنا خود کیا ہو غلط ہے, لہذا آپ اصلاح فرما دیں. جواب از حکیم الامت نور اللہ مرقدہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا, مامورات و منہیات سب اختیاری ہیں. وقت ہو گیا کیا؟ مامورات و منہیات سب اختیاری ہیں, لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کبھی تو یہ کہ حاصل کو غیر حاصل سمجھ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے بھائی کرنے کا کام یہ ہے, نہیں کرنے کا کام یہ ہے, سب کو اختیار سے ہی کرنا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ حاصل کو غیر حاصل سمجھ لیا جاتا ہے, یعنی یہ چیز ہونے کی ہے تو یہ چیز نہیں ہونا ہے یہ سمجھ لیا جاتا ہے, یا یہ ہو گیا ہے کو نہیں ہوا ہے سمجھتا ہے بندہ. کبھی اس کا عکس, مثلا ایک شخص نے نماز میں خشوع کا قصد کیا, خشوع حاصل کرنے کی کوشش کی, ارادہ کیا, اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حاصل ہو گیا, خشوع سے نماز پڑھنا حاصل ہو گیا, مگر ساتھ ہی ساتھ وساوس اور خطرات کا ہجوم بھی ہوتا رہا, وسوسے بھی آ رہے, خطرات بھی لگے ہوئے ہیں, خطرات دل کے اوپر آنے والے خیالات. یہ شخص اس کو خشوع کا مزاج سمجھ کر خشوع کو غیر حاصل سمجھا, وسوسے آ رہے, خطرات آ رہے, تو یہ سمجھا کہ یہ خشوع کے خلاف ہے, نماز میں اب خشوع نہیں ہے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے کہ خطرات اور وساوس آنا خشوع کے خلاف نہیں ہے, اس کو ازالہ کرنا چاہیے اس کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بھی خشوع نہیں ہے, یہ بھی غلطی ہے. یا ابتدائی عبادت میں وساوس غیر اختیاری تھے, شروع شروع میں وسوسے غیر اختیاری طور پہ آتے تھے, مگر اسی سلسلے میں وہ وساوس اختیاری ایک طرف منجر ہو گئے, آگے جاتے جاتے شامل ہو گئے کس کے اندر, اختیاری کے اندر, اور یہ ابتدا کے دھوکے میں رہ کر خشوع کو باقی سمجھا حالانکہ وہ زائل ہو چکا. یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ شروع میں مجھے ابتدائی عبادت میں وسوسے آ رہے ہیں, اور وسوسے غیر اختیاری طور پر آنا ٹھیک ہے چل جائے گا, لیکن آگے جاتے جاتے یہی چیز وسوسے اس کی عادت بن گئے, تو اب وہ کیا ہو گئے غیر اختیاری جا کے اختیاری بن گئے, اور یہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ خشوع ملا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے, غلطیاں یہ ہو جاتی ہیں, حضرت تھانوی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ابتدا کے دھوکے میں رہ کر خشوع کو باقی سمجھا, حالانکہ خشوع زائل ہو چکا ہے. کبھی غیر راسخ کو راسخ سمجھ لیا جاتا ہے, جو چیز پختہ نہیں ہوئی ہے اس کو پختہ سمجھ لیا جاتا ہے اپنی طرف سے. مثلا دو چار خفیف حادثوں میں رضا بالقضاء کا احساس ہوا, تھوڑے جھٹکے لگے, ادھر ادھر کے حالات آئے, پریشانی آئی, تو اللہ سے راضی ہونے کا احساس رہا, یہ سمجھ گیا کہ ملکہ راسخ ہو گیا, مضبوط ہو گیا میں. پھر کوئی بڑا حادثہ واقع ہوا اور اس میں رضا نہیں ہوئی, یہاں امتحان تھا, یہاں فیل ہو گیا, یا درجہ مقصود تک نہیں ہوئی جتنی اللہ کی رضا چاہیے تھی, یہ بھی ایک لیول ہے. رضا بالقضاء کا ایک درجہ تو یہ ہے, اس میں رسوخ چاہیے, پھر رسوخ کے بعد میں چھوٹے چھوٹے حادثات میں لیول الگ ہوتا ہے, بڑے حادثات کا لیول الگ ہوتا ہے, پھر درجہ مقصود کا رضا, یہ اللہ کی رضا کس حد تک ہونا ہے, وہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. مگر یہ اسی دھوکے میں رہا کہ اس میں رسوخ ہو چکا ہے, اب بھی رضا معدوم ہے یا ضعیف نہیں ہے, اور حاصل کو غیر حاصل سمجھنے میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ شکستہ دل ہو کر اس کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے. تو ایک تو اپنی طرف سے یہ چیزیں کر لینے سے حضرت تھانوی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ جو چیز راسخ نہیں ہوئی ہے اس کو راسخ ہو گئی ہے یہ سمجھ لیتا ہے, پکا نہیں ہوئی ہے, پختہ نہیں ہوئی ہے, پختہ ہو گئی یہ سمجھ لیتا ہے, یا یہ کہ رضا معدوم ہے, جو درجہ ہونا چاہیے وہ درجہ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے اس میں کمزوری ہے, اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے. اور حاصل کو غیر حاصل سمجھنے میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ شکستہ دل ہو کر اس کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے. ایک چیز حاصل ہو گئی, اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنی طرف سے یہ نہیں ملا مجھے, حالانکہ مل چکا ہے, اور اس کے بعد میں جب نہیں کرنا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہی نہیں ہے, تو کیوں کروں, چھوڑ دیتا ہے. ایک چیز پابندی سے کر رہا ہے, دل مطمئن نہیں ہو رہا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں آئی. حضرت تھانوی فرما رہی ہے اب کچھ ہو رہا ہی نہیں فائدہ, تو چھوڑ دو, چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ چیز مل گئی تھی اس کو. یہ شیخ بتائے گا کہ بھئی یہ چیز مل گئی تھی یا نہیں ملی تھی. اور اس کے عکس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتا اور محروم رہتا ہے. اور غیر راسخ کو راسخ سمجھنے میں وہی خرابی عدم اہتمام تکمیل کی ہوتی ہے. غیر راسخ کو راسخ سمجھنے میں بھی وہی خرابی عدم اہتمام تکمیل کی ہوتی ہے. کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ حاصل راسخ کو زائل سمجھ لیتا ہے, مثلا شہوت حرام کی مقاومت کی, اور وہ زمانہ غلبت آثار ذکر کا تھا, اس لیے داعی شہوت حرام کا ایسا مضمئل ہو گیا کہ اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا. شہوت تھی حرام کی ذکر وغیرہ کے زمانے کے اندر, اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے, اس کی برکات کی وجہ سے, وہ شروع شروع میں ہونے والی جو کیفیات ہوتی ہیں آدمی کی, گرمی وغیرہ نکلتے وقت میں شہوتیں بڑھنے لگتی ہے, تقاضے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو داعی شہوت ختم ہو جاتے ہیں ذکر کے اثرات اور برکات کی وجہ سے, حتیٰ کہ اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی توجہ ہی نہیں جاتی شہوت کی طرف, غلطیوں کی طرف, حرام چیزوں کی طرف. پھر ان آثار کا جوش و خروش کم ہونے سے طبعی التفات گو درجہ ضعیفہ میں ہی صحیح ہونے لگا. جوش و خروش کم ہونے کی وجہ سے طبعی التفات ہونے لگا. یہ شخص سمجھ گیا کہ مجاہدہ بیکار ہو گیا, یعنی ایک موقع پہ ایک دو مہینے محنت اچھی طریقے سے کرنے کے بعد میں ایسی حالت میں آ گیا کہ دل مطمئن ہو گیا, نظر نہیں اٹھ رہی ہے, شہوت کے تقاضے نہیں آ رہے, وسوسے نہیں آ رہے, خطرت نہیں ہو رہے, آپ اطمینان میں ہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد شروع ہو گئے, تو ہلکے ہلکے شروع ہونے لگے, تو یہ سمجھے کہ ارے جو محنت کرا تھا بیکار ہو گئے, مجاہدہ جو کیا تھا بیکار ہو گئے. اور یہ شخص سمجھ گیا کہ مجاہدہ بیکار گیا, شہوت حرام کا رذیلہ پھراوت کرایا, پھر اصلاح سے مایوس ہو کر سچ مچ بطالت اور خلاعت میں مبتلا ہو گیا, پھر دھوکے میں مبتلا ہو گیا. یہ چند مثالیں ہیں غلطیوں کی اور ان کے مزار کی, یعنی نقصان کی. اگر کسی شیخ سے تعلق ہو اور اس پر اعتماد ہو تو اس کو اطلاع کرنے سے وہ اپنی بصیرت اور تجارب کے سبب, یعنی تجربے کے سبب, حقیقت سمجھ لیتا ہے, ان نغلات پر مطلع کرتا ہے, بتلاتا ہے, اور یہ ان مزرتوں سے محفوظ رہتا ہے. اور فرزند سالک اگر ذکاوت و سلامت فہم کے سبب خود بھی مطلع ہو سکے مگر نا تجربہ کاری کے سبب مطمئن نہیں ہوتا, اور مشوش ہونا مقصود میں مخل ہوتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلوک میں چلنے والا آدمی اپنی ذکاوت اور سلامت فہم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی کرنا ہے، ایسی کرنا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، میرے لیے نفس کے تقاضے کے حساب سے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ تو اپنی فہم سے سمجھ رہا ہے، تجربہ نہیں ہونے کے سبب مطمئن نہیں ہوتا کہ آیا یہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ کون بولے گا اس کو؟ اور مشوش ہونا یعنی تشویش میں رہنا کہ بھائی صحیح جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہو رہا، یہ بھی مخل مقصود ہے، مقصود کے اندر یہ بھی خلل ڈالنے والی چیز ہے۔ یہ تو شیخ کا اصل فرض منصبی ہے اور اس سے زیادہ اس کے ذمے نہیں، اس سے زیادہ اس کے ذمے نہیں، لیکن تبرعاً وہ ایک اور بھی خدمت کرتا ہے، وہ یہ کہ مقصود یا مقدمہ مقصود کے تحصیل میں اور اسی طرح کسی زمیمہ یا مقدمہ زمیمہ کے ازالے میں طالب کو مشقت شدید پیش آتی ہے، گو تکرار مباشرت اور تکرار مجانبت سے وہ مشقت اخیر میں مبدل بیسر ہو جاتی ہے، لیکن شیخ تبرعاً کبھی ایسی تدابیر بتلا دیتا ہے کہ اول امر ہی سے مشقت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی شیخ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت محنت سے پہاڑ کھود کر کے چیز حاصل کرتا ہے اور شیخ کے پاس میں پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دوسری طرف سے راستہ ہوتا ہے کہ آپ اس راستے سے نہیں اس راستے سے چلے جاؤ، ہائی وے ہے وہاں پر، آرام سے آپ کی گھڑی چلے جائے گی، وہ راستہ بتا دیتے ہیں تو آپ آرام سے نکل جاتے ہیں، پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو شیخ سے تعلق قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے محنت مشقت کر کے جانا الگ چیز ہے اور جس آدمی کو معلوم ہے اس کو پوچھ کے چلے جائیں۔ یہ ایک اجمالی تحقیق تقریب فہم کے لیے ہے، باقی ضرورت شیخ کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب کام شروع کر کے اپنے احوال جزیہ کو اس کو بالالتزام اطلاع کرتا رہے۔ یعنی یہ تو حضرت تھانوی اپنے اعتبار سے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملہ تو شیخ کی ضرورت کا اس موقع پہ آپ کو معلوم ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں جب لے جا کے آپ کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں گے اور دکھائیں گے اپنی اپنی حماقتیں تو پتہ چلتا ہے، سب دکھاتے رہتے ہیں ہم لوگ تو کیا کیا کرتے کیا کیا نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑے ترمجی سمجھ کے بہت بڑی چیز بتا دیتے، بعض دفعہ جا کے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایسے حالات آتے ہیں۔ جب چھوٹی چیز بڑی چیز ہر چیز کی اصلاح کریں گے آپ، اصلاح کی نیت اگر ہو تو آپ کو آپ کا احوال کا پتہ ہو جائے گا اور پھر ضرورت شیخ کا احساس ہوگا اور اس کے مشورے کا اتباع کرتا رہے، اور یہ اتباع کامل اس وقت ہو سکتا ہے جب اس پر اعتماد ہو اور اس کے ساتھ تعلق انقیاد ہو۔ اس وقت حصن معلوم ہوگا کہ بدون شیخ کے مقصود کا حاصل ہونا عادتاً متعذر ہے، یعنی مشکل ہے، الا نادراً، مگر بہت کبھی کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو یہ چیزیں بغیر شیخ کے بھی حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن نادر ہے وہ۔ والنادر کل معدوم، جو بہت کم ہونے والی چیز ہے معدوم کے برابر ہو، نہیں کے برابر ہو۔ پھر اس ضرورت میں تفاوت فہم و استعداد کے اعتبار سے تفاوت فہم بھی ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی کا حساب الگ الگ ہوتا ہے، کسی کے سمجھنے کا انداز الگ ہے، استعداد کا الگ ہے اور منزل پر پہنچانے کا الگ الگ انداز ہے، اور اس کے اندر آنے والے جو احوال وغیرہ ہیں ان کو سمجھنے کی استعداد بھی ہر آدمی میں الگ الگ ہوتی ہے۔ میں اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہوں اور شیخ کو پریکٹس ہے، وہ اپنے اعتبار سے سمجھے گا۔ بعض آدمی اپنی ذکاوت سے، سلامت فہم وغیرہ کے ذریعے سے اچھی چیز سمجھ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سمجھ رہا ہے وہ صحیح بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ متقدمین کو کم ضرورت تھی، شیخ کی پہلے والوں کو ضرورت بہت کم تھی، کیوں؟ ان کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی تھی، حضور کی صحبت کی برکت بھی تھی، زمانے کا اثر بھی تھا، ماحول وغیرہ تھا، تو وہ چیزیں حاصل ہو جاتی تھی، بہت کم چیزوں میں ضرورت پڑتی تھی ان کو۔ فرماتے ہیں شیخ کامل کی پہچان، شیخ وہ ہے جو اپنے جو امراض باطنہ، اخلاق رذیلہ و حمیدہ سے پوری واقفیت رکھے اور ان میں آپس کے التباس اور ان کے خواص و تاثرات کو پہچانے اور ان کے حصول و ازالے کی تدبیر پر مہارت تامہ رکھتا ہو، ان اخلاق کے عروج و نزول سے واقف ہو، ان اخلاق کے نیز خواطر نفسانی و شیطانی و ملکوتی و ربانی سے پوری واقفیت رکھتا ہو کہ ان خطرات کے درمیان تمیز کر سکے۔ اس لیے شیخ کا صاحب فن، صاحب ذوق، مجتہد ہونا ضروری ہے۔ اگر طریق کو محض کتب تصوف دیکھ کر یا لوگوں سے سن کر حاصل کیا ہے اور تربیت کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، مرید کے لیے مہلک ہے۔ زمانے میں ہوا کیا ہوا؟ یہی ہے کہ جو جتنے سجادہ نشینیں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر درگاہوں کے پاس یا مختلف جگہوں پر، وہ یہی ہے، یا تو سن کے حاصل کرے ہوئے ہیں یا کتابوں سے پڑھ کے کرے ہوئے ہیں۔ تجارب وغیرہ، تفن فن کو حاصل کر کے، مجاہدے کر کے شیخ کی صحبتوں سے حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ سے اصطلاحات تصوف سے بھی مار کھا گئے، تصوف کی اصطلاحات ایک کو ایک سمجھ لیے، غلط تشریح کر دیے، اور پھر غلط تشریح کے اندر عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اصطلاح کا مطلب اگر آپ غلط کر دے رہے ہیں تو اصطلاح تو اصطلاح ہوتی ہے، اس کے اندر بہت گڑبڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں مہلک ہوتی ہے، خود آدمی کے لیے بھی ہوتی ہے، سمجھانے والوں کے لیے بھی۔ تو آج کے لیے یہ حالات ہو گئے ان کے لیے۔ وہ مرید کے لیے مہلک ہے، اس لیے کہ وہ طالب سالک کے حالات، واردات و تغیر حالات کو نہیں سمجھتا، جس کو ابن عربی نے شیخ کی علامات میں اجمالاً و اختصاراً بیان فرمایا ہے کہ شیخ کامل کی پہچان اجمالاً تین چیزیں ہیں، نمبر ایک دین انبیاء کا سا، نمبر دو تدبیر اطباء کی سی، نمبر تین سیاست بادشاہوں کی سی. انبیاء کا سا دین، طبیبوں جیسی تدبیر، بادشاہوں کی سیاست. شیخ کے اندر یہ تین چیزیں بھی ہونا چاہیے، دینداری بھی ہو، تدبیر بھی ہو، سیاست بھی ہو. جس کی تفصیل یہ ہے، بقدر ضرورت دین کا علم حاصل ہو، خواہ تحصیل علم سے یا صحبت علماء محققین سے، کسی شیخ کامل صحیح سلسلہ سے مجاز ہو، خود متقی پرہیزگار ہو، یعنی ارتکاب کبائر سے، صغائر پر اصرار سے بچتا ہو، کافی مدت تک شیخ کی خدمت میں مستفید ہوا ہو، خواب مکاتبت خواب مجالست، یعنی لکھ کر کے خطوط کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے ان کی مجلس میں رہ کر اہل علم و فہم کو اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوں، اس کی صحبت سے آخرت کی رغبت، محبت الہی کی زیادت اور محبت دنیا سے نفرت محسوس ہوتی ہو، اس کے مریدین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی دیکھنا، اس میں حرص و تما نہ ہو، خود بھی ذاکر اور شاغل ہو، مریدین کو آزاد نہ چھوڑے، بلکہ جب کوئی ان کی نامناسب بات دیکھے یا معتبر ذریعے سے معلوم ہو روک ٹوک کرے، ہر ایک کو اس کی استعداد اور حال کے مطابق سیاست کرے، ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہ ہانکے. جس میں یہ علامات پائی جائیں وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو شیخ بنائے اور اس کو اکثیر اعظم سمجھے اور اس کی زیارت اور خدمت کو کبریت احمر جانے سونا سمجھے. ان کمالات و علامات کے بعد پھر شیخ کامل میں کشف و کرامات، تصرف و خوارق، تاریخ کسب ہونے کو ہرگز نہ دیکھے. ان کا ہونا شیخ کامل کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ چیزوں کے بغیر دینداری دیکھ لے اور تدبیر دیکھ لے، سیاست دیکھ لے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں ایک آدمی کو اپنے شیخ کو چوز کرنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب، استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب، استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام. مختصر كلمه الكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل على محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وبارك وسلم. لا اله الا الله، 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 لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے خالق اور مالک ہونے کے تصور کے ساتھ غیر اللہ کی نفی کے ساتھ میں پڑھیے. لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة وصلى الله وسلم على النبي الأمي إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ ہی کے مالک حقیقی اور خالق حقیقی ہونے کے تصور کے ساتھ پڑھ الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ فالح فاعل حقیقی ہے اس تصور کے ساتھ بولیں الا اللہ 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 إلا الله 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 الا 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 الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله اللهم أعطنا سعة الدارين وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات وصلى الله وسلم على النبي الأمي آسمان سے زمین تک ایک نور اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا ہوا ہے اور ہم اس نور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور گویا اس تصور کے ساتھ جس طریقے سے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم اس نور کے اندر پانی کی طرح قائم ہیں اس تصور کے ساتھ اللہ ہی کا جلوہ اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی صفات اور کامل صفات دنیا میں پائی جاتی ہیں اس تصور کے ساتھ میں اللہ 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 اللہ
الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے موجود بھی ذات ہونے کے تصور کے ساتھ اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک وحقق قلوبنا بنار عشقک ابدا ابدا یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله